الرسالہ نومبر 2013۔
سوال و جواب۔ سوال: مسلمانوں کے زوال اور انحطاط کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اس زوال اور انحطاط کا منبع کہاں ہے؟ اصلاح احوال کی ہر کوشش کیوں ناکام ہو گئی؟ اور یہ سوال کہ اس زوال اور انحطاط کے منبع کو بند کرنے کی تدبیر کیا ہونی چاہیے؟ کیا اس کا سب سے بنیادی سبب ہمارے بیچ کئی لاکھ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 سال بعد مرتب کی گئی ہے، یا کوئی دوسری وجہ ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرمائیں۔ سید ثاقب علی ہاشمی، پٹنہ، بہار۔ جواب: پہلی بات، امت مسلمہ کا زوال کسی پر اسرار سبب کی بنا پر نہیں ہے، یہ ایک عام فطری قانون کی بنا پر ہے، اور وہ وہی ہے جس کو ابن خلدون، وفات 1406 عیسوی، نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: جن گروہ کا کوئی نظریہ آئیڈیولوجی نہ ہو، جس کا مقصد صرف کھانا کمانا ہو، اس کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ عام حالات میں زوال کا شکار نہ ہو، لیکن ایسا گروہ جو ایک نظریہ یا آئیڈیولوجی کی بنیاد پر بنے، اس کے لیے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بعد کی نسلوں میں نظریاتی ضعف آ جاتا ہے، وہ ایک نظریاتی گروہ کے بجائے صرف ایک قومی گروہ بن کر رہ جاتا ہے، اسی حالت کا نام زوال ہے۔ یہی موجودہ زمانے میں مسلمانوں کا حال ہوا ہے۔ موجودہ زمانے کے مسلمانوں میں اسلام بطور نظریہ یا اسپرٹ باقی نہیں رہا، اب وہ صرف ایک کلچر کے طور پر باقی ہے، جیسا کہ زوال یافتہ قوموں کے درمیان ہمیشہ ہوتا ہے۔ موجودہ زمانے کے مسلمان ایک کلچرل گروپ کی حیثیت سے زندہ ہیں، نہ کہ ایک نظریاتی گروپ کی حیثیت سے۔ موجودہ زمانے مسلمانوں کے درمیان بہت سی اصلاحی تحریکیں اٹھیں، مگر وہ سب کی سب اپنے نشانے کو حاصل کرنے میں ناکام رہیں۔ اس ناکامی کا سبب یہ تھا کہ موجودہ زمانے کے مسلم رہنماؤں نے اس مفروضے کے ساتھ اپنا کام شروع کیا کہ یہاں ایک خیر امت موجود ہے، اور اس کو زندہ کرنے کے لیے صرف یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر جوش و ولولہ پیدا کر دیا جائے۔ اقبال کا یہ شعر اسی ذہن کی نمائندگی کرتا ہے: نوارا تلخ ترمی زن چو ذوق نغمہ کمیابی، حدیرا تیز ترمی خواں چو محمل را گرا بینی۔ احیاء امت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ موجودہ زمانے کے مسلمان خیر امت نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک زوال یافتہ امت، ڈی جنریٹڈ کمیونٹی ہیں۔ اس اعتراف کے بعد آپ کو صحیح نقطۂ آغاز مل جائے گا، یعنی لوگوں کے اندر سب سے پہلے ایمانی شعور پیدا کرنا۔ مزید یہ کہ اصلاح امت کا کام اصلاح افراد سے شروع ہوگا، اس طرح نہیں کہ مسلمانوں کی بھیڑ جمع کر کے اسٹیج سے ان کے سامنے پرجوش تقریر کی جائے۔ یہ بھی صحیح آغاز نہیں کہ اسلام کے نام سے بڑے بڑے ادارے یا مسلم حکومتیں قائم کی جائیں۔ اس قسم کی کوششوں کی مثال ایسی ہے جیسے دیمک زدہ لکڑی پر کوئی عمارت کھڑی کرنا۔ ایسا منصوبہ اس دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بعض جماعتوں نے اصلاح ایمان کے نام سے تحریکیں چلائیں، لیکن اصل نشانے کے اعتبار سے وہ بھی ناکام ہو گئیں۔ اس ناکامی کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے فضائل کی کہانیاں سنا کر امت کو بیدار کرنا چاہا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے امانی چیپٹر 2 verse 78 کی بنیاد پر کسی قوم کو کھڑا اٹھایا جائے، مگر فضائل کی کہانیوں یا امانی کی داستانوں کے ذریعے کسی زوال یافتہ قوم کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ زوال یافتہ امت کو دوبارہ زندہ کرنے کا صحیح طریقہ وہ ہے جو کہ مبنی بر افراد ہو، نہ کہ مبنی بر قوم۔ اس طریقے کو قرآن میں بتا دیا گیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ قرآن کی سورہ الحدید کی آیت 17 کا مطالعہ کیجیے. تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو راقم الحروف کی کتاب قیادت نامہ صفحہ 180 سے لے کر 183. دوسری بات، حدیث کی بنیاد پر مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی تعلق زوال امت سے ہے. تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تجدید دین صفحہ 21 سے لے کر صفحہ 38. حقیقت یہ ہے کہ اختلاف ایک امر فطری ہے، وہ ہمیشہ ہوگا. اختلاف خالق کے تخلیقی منصوبے کا لازمی حصہ ہے. اختلاف کو ختم کرنا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں. موجودہ زمانے کے مسلمانوں کا اصل مسئلہ اختلاف کی موجودگی نہیں ہے، بلکہ برداشت کی عدم موجودگی ہے. زوال یافتہ نفسیات کی بنا پر موجودہ زمانے کے مسلمانوں کا حال یہ ہوا ہے کہ وہ اختلاف کو ڈسکشن کا موضوع نہیں بناتے. اختلاف پیش آتے ہی وہ برہم ہو جاتے ہیں. یہ برہمی اتنی زیادہ بڑھتی ہے کہ ٹکراؤ اور جنگ کی نوبت آ جاتی ہے. اگر آپ کو مسلمانوں کی اصلاح کرنا ہے تو اختلاف کے خاتمے کی ناممکن و فصول کوشش نہ کیجیے، بلکہ ان کے اندر برداشت و تحمل کی صفت پیدا کیجیے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اختلاف ان کے لیے رحمت بن گیا ہے. اختلاف کو اگر ڈسکشن کا موضوع بنایا جائے تو اس سے ذہنی ارتقاء ہوتا ہے، اور اگر اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو اختلاف تو ختم نہ ہوگا، البتہ قوم برباد ہو کر رہ جائے گی. سوال: میں ماہنامہ الرسالہ کا ایک عرصے دراز سے مستقل خریدار اور قاری ہوں. آپ کی تحریر کردہ بہت سی کتابیں میں نے پڑھی ہیں. زکوٰۃ کے مصارف میں فی سبیل اللہ کی مد میں تملیک کے ذریعے زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ کی رقم کا استعمال ایک عام بات ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں آپ جیسا عالم دین ہی غیر جانبداری کے ساتھ ایک تحقیقی مقالہ یا کتاب اس موضوع پر تحریر کر سکتا ہے، جس میں تملیک کی تعریف، شرعی حیثیت، ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں تملیک کی موجودگی اور اس پر عمل آوری جیسے سوالات کا تشفی بخش جواب تحریر ہو، اور غیر جانبدارانہ تجزیہ بھی ہو. اقبال حسین، اجین، مدھیہ پردیش. جواب: زکوٰۃ کے موضوع پر کافی لکھا گیا ہے. اس سلسلے میں میں آپ کو تین کتابیں پڑھنے کا مشورہ دوں گا. زکوٰۃ کا اجتماعی نظام، مولانا ابوالکلام آزاد. دوسری، فقہ زکوٰۃ، ڈاکٹر یوسف القرضاوی. تیسرا، مسئلہ تملیغ کی شرعی حیثیت، مولانا شہاب الدین ندوی. زکوٰۃ کے معاملے میں لام تملیغ کی بحث صرف ایک فنی بحث ہے. اس کی بنیاد قرآن اور حدیث کی کسی واضح حکم پر مبنی نہیں ہے. جن علماء نے لام تملیغ کا مسئلہ وضع کیا ہے وہ ان کا صرف ذاتی استنباط ہے، اور استنباط کے معاملے میں ہمیشہ اختلاف کی گنجائش رہتی ہے. آپ کو یہ حق ہے کہ آپ چاہیں تو اس استنباط کو مانیں، یا اگر آپ کے پاس کوئی دلیل شرعی موجود ہو تو آپ جائز طور پر یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ اس استنباط کو نہ مانیں. خود ماہنامہ الرسالہ میں اس موضوع زکوٰۃ کا مسئلہ پر ایک مضمون چھپ چکا ہے، آپ اس کو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. ماہنامہ الرسالہ، جنوری 1997، صفحہ 14-18. سوال: عرض ہے کہ میں نے جولائی 2013 کا رسالہ ملاحظہ کیا. ہمیشہ کی طرح معنی خیز اور علمی باتوں سے مزین ہے، اور ہمیشہ کی طرح کچھ نہ کچھ اختلافی باتیں ذہن میں کھٹک پیدا کرنے والی ہیں. آپ نے تبلیغی جماعت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ تحریک لوگوں کو نماز پر کھڑا کرنے کے لیے شروع کی گئی تھی، اور بعد کو اس میں غلو اور تعصب آ گیا. صفحہ 15. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اس کا تعارف غلط پیش کیا ہے۔ مولانا الیاس کے بقول وہ اس تحریک سے چاہتے تھے کہ امت اسی سطح پر آ جائے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ آپ کے قول کے برخلاف ایک ہماگیر عنوان ہے جو اسی فکر و منہج کے ساتھ اب تک چلا آتا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ کچھ لوگوں کے ذاتی کردار کو کسی تحریک پر تبصرہ کی شکل میں پیش نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک اسی طرح جیسے کوئی مسلمانوں کے اعمال سے اسلام پر تبصرہ کرے۔ میں ایک سال کی جماعت سے حال ہی میں لوٹا ہوں، میں نے اس شجر کی کچھ شاخوں کو تو باغی ضرور پایا ہے لیکن جڑیں معمولی تغیر کے ساتھ اب بھی مضبوط ہیں، اور اگر آپ کی نظر میں کوئی چیز غلط ہے تو اس کی وضاحت کریں۔ عبدالحسیب کیرانہ، یو پی۔ جواب: تبلیغی جماعت کے بارے میں رسالہ میں جو بات میں نے لکھی ہے وہ کوئی ذاتی رائے نہیں ہے۔ مولانا انعام الحسن کاندھلوی، وفات 2006 عیسوی، جو تبلیغ میں تیسرے حضرت جی کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ مبینہ طور پر کہتے تھے کہ تبلیغی تحریک ایک مسجدوار تحریک ہے۔ مولانا انعام الحسن کاندھلوی کا یہ بیان کوئی مخفی بیان نہیں ہے، تبلیغ کے سبھی لوگ اس سے واقف ہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں خود جماعت میں گیا ہوں، میں نے اپنے ذاتی تجربے میں یہی پایا ہے کہ ہر بار مسجد میں ایک ہی قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں، ایک ہی قسم کی کتاب پڑھ کر ہمیشہ سنائی جاتی ہے، اور تقریر میں ہمیشہ تقریباً ایک ہی قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ میں نے الرسالہ میں جو کچھ لکھا ہے وہ ایک واقعہ ہے، وہ کوئی ذاتی تبصرہ نہیں۔ غلو کی بات جو میں نے لکھی ہے وہ ایک عام مشاہدے کی بات ہے۔ مجھ سے بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی کہ تبلیغی جماعت میں غلو کا مزاج آ گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں، وہ اس کے مخالف نہیں۔ غلو کیا چیز ہے؟ غلو دراصل جمود، اسٹیگنیشن کا نام ہے، اور یہ ظاہرہ ہر تحریک میں بات کو پیدا ہو جاتا ہے۔ تبلیغی جماعت اس معاملے میں کوئی مستثنی جماعت نہیں۔ آپ نے مولانا الیاس کاندھلوی، وفات 1944 عیسوی، کے جس ملفوظ کا ذکر کیا ہے وہ ملفوظ بجائے خود درست ہو سکتا ہے، لیکن تحریکیں کسی ملفوظ پر نہیں چلتی، تحریکوں کے ارتقاء کے اپنے اسباب و عوامل فیکٹرز ہوتے ہیں۔ یہی اسباب و عوامل ہیں جو تحریکوں کے حال اور مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں، نہ کہ کوئی ملفوظ۔ سوال: 1980 کے شروع کا کوئی مہینہ ہوگا جب میں نے الرسالہ اور مولانا صاحب کی بعض تصانیف دیکھی تھی۔ پہلے میں نے الرسالہ کی ایک کاپی اٹھائی اور اس کے اوراق پلٹ پلٹ کر دیکھا تو اس میں اس وقت چند آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر تھی جو میں نے پڑھی اور کافی پسند آئی۔ پھر میں نے وہ الرسالہ خرید لیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک الرسالہ خریدتا آ رہا ہوں اور بغور پڑھتا آ رہا ہوں۔ الرسالہ ہاتھ میں آنے کے بعد جب تک اس کو پڑھ کر مکمل نہ کر لوں چین نہیں ملتا۔ الرسالہ کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب کی دیگر تصانیف میں سے 70% کتابیں بھی منگا کر پڑھ چکا ہوں۔ اس وقت مطالعہ میں جو کتاب چل رہی ہے وہ ہے کتاب معرفت۔ میری تعلیم بہت کم ہے، لیکن الرسالہ کے مسلسل مطالعے سے جو میں نے اثرات قبول کیے وہ درج ذیل ہیں۔ پہلا، سب سے پہلا الرسالہ پڑھ کر محسوس کیا کہ الرسالہ میرے احساس کی علمی پیاس بجھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ الرسالہ کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے میں ہر دینی اجتماع میں شریک ہو کر دینی باتیں سنتا تھا، مگر علمی ذوق تشنا رہتا تھا۔ جب الرسالہ کے ساتھ ساتھ دیگر کتابیں بھی پڑھ لیں تو ایسا لگا کہ اب تلاش حق کا ذریعہ الرسالہ اور مولانا کی دیگر تصانیف ہیں۔ الرسالہ کا مطالعہ کرنے سے پہلے میرا ذہن بند تھا، اور پھر محسوس ہوا کہ الرسالہ سے پہلے حق کی پگ ڈنڈیوں پر چل رہا تھا اور اب شاہراہ پر چلنے لگا ہوں۔ دوسرا، الرسالہ کا مطالعہ کرنے سے پہلے میرے ذہن کی یہ حالت تھی کہ میں اگر کسی موضوع پر غور کرتا تو کچھ سوچنے کے بعد میرا ذہن آگے سوچنے سے رک جاتا تھا اور ایک طرح کی پریشانی محسوس ہوتی تھی، لیکن جب سے الرسالہ پڑھنا شروع کیا آہستہ آہستہ میرا ذہن کھلتا گیا اور کسی بھی بات پر غور کرنا آسان ہوتا گیا، یہاں تک کہ اب کوئی بھی بات یا مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ میں نے صرف الرسالہ ہی پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ میں نے آپ کی دیگر تصانیف کا بھی مطالعہ کیا، جیسے الاسلام، تجدید دین وغیرہ۔ تیسرا، ہر ماہ کے رسالہ کا انتظار رہتا ہے اور ملتے ہی پڑھنا شروع کر دیتا ہوں اور جب تک ختم نہ کر لوں چین نہیں ملتا۔ یہی حال باقی کتابوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ چوتھا، الرسالہ کے مطالعہ سے دین اور دنیا کی اہم معلومات حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ پانچواں، الرسالہ کو مسلسل پڑھتے رہنے سے خود ایسا احساس ہوتا ہے کہ آپ خود بھی ڈگری یافتہ ہو گئے ہیں۔ جن حضرات نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دی ہو وہ مولانا کا لٹریچر پڑھیں۔ چھٹا، الرسالہ کے مطالعہ سے ذہن کا ارتقاء ہوتا ہے، ذہن میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور ہم خود ہی غور و فکر کرنے لگتے ہیں۔ ساتواں، الرسالہ کے مسلسل پڑھتے رہنے سے آدمی اپنی گفتگو میں مثبت انداز اختیار کرتا ہے۔ آٹھواں، الرسالہ کے متواتر مطالعہ سے اپنے اندر کی جھجک بھی دور ہو جاتی ہے، کسی مسئلے پہ چند صاحبان کے درمیان خود بھی کچھ بولنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ نواں، الرسالہ کے پڑھنے والوں کے اندر سنجیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ دسواں، الرسالہ پڑھنے والے حضرات لایعنی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور اپنے آپ خاموشی سے غور و فکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ الرسالہ کا مشن ہی یہ ہے کہ ہر مسلمان آخرت پسند بنے۔ گیارہ، الرسالہ کے لگاتار پڑھنے سے سب سے بڑا فائدہ قرآن و حدیث کی تفسیر پڑھنے سے ملتا ہے۔ گویا الرسالہ کے مطالعہ سے ہم تفسیر کا مطالعہ بھی جاری رکھے ہوتے ہیں۔ بارہواں، الرسالہ کے مسلسل مطالعے کے ذریعے ہمارے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جوابات بھی ملتے رہتے ہیں۔ تیرہ، الرسالہ کے مسلسل مطالعے سے اپنی اردو کے ساتھ انگریزی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جن الفاظ کے معنی ہم ڈکشنری میں نہیں دیکھ سکتے وہ الرسالہ میں مل جاتے ہیں۔ چودہواں، ڈگری یافتہ حضرات کے لیے صرف ڈگری کافی نہیں ہوتی، ان کو چاہیے کہ وہ کسی عالم دین کے لٹریچر کا مطالعہ کریں۔ مطالعہ کے لیے مولانا صاحب کا لٹریچر بہترین لٹریچر ہے، ساتھ میں الرسالہ کا بھی مطالعہ جاری رکھیں۔ آخر میں مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے الرسالہ کے ذریعے اور اپنی تصانیف اور لٹریچر سے ہم کو ایک اچھا مسلمان اور ہندوستان کے لیے ایک اچھا شہری بننے میں بہت مدد دی ہے۔ سرفراز الدین، ٹیلر ماسٹر، بنگلور۔ جواب، یہ تحریر اس بات کی ایک اچھی مثال ہے کہ دعوت کا نشان عمل متلاشی افراد، انڈیویجول سیکرز ہیں، نہ کہ بھیڑ ایکٹیویزم، کراؤڈ ایکٹیویزم۔ یعنی متلاشی افراد کو لے کر ان پر محنت کرنا، نہ کہ بھیڑ اکٹھا کر کے ان کے سامنے تقریریں کرنا۔ ہر سماج میں ایسے افراد موجود ہوتے ہیں جن کے اندر روح تجسس، اسپرٹ آف انکوائری پائی جاتی ہے، جو افکار کے جنگل میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سچائی کیا ہے۔ دعوت کا عمل ابتدان عمومی انداز میں شروع ہوتا ہے، لیکن اس عمل کا مقصد متجسس افراد کو دریافت کرنا ہے۔ جب دائی کو ایسے افراد مل جائیں تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسے افراد پر اپنی ساری طاقت خرچ کرے۔ اس معاملے میں دائی کا مزاج چیونٹی جیسا مزاج ہوتا ہے۔ چیونٹی جب کسی ڈھیر کو پاتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ وہاں دوسری کیا کیا چیزیں موجود ہیں، وہ صرف شکر، شوگر کے دانوں کو دیکھتی ہے اور اپنی پوری توجہ شکر کے انہی دانوں پر لگا دیتی ہے۔ یہی داعی کا طریقہ ہے۔ داعی کو چاہیے کہ وہ اسی چیونٹی کلچر کو اختیار کرے۔ اجتماعی حالات خواہ کتنے ہی زیادہ بگڑے ہوئے ہوں، لیکن ہر سماج میں متلاشی حق افراد ضرور موجود ہوتے ہیں۔ ایسے ہی افراد داعی کا اصل سرمایہ ہیں۔ یہ افراد تعلیم یافتہ بھی ہو سکتے ہیں اور غیر تعلیم یافتہ بھی۔ وہ سند اور ڈگری رکھنے والے بھی ہو سکتے ہیں اور سند اور ڈگری نہ رکھنے والے بھی۔ مذکورہ خط اس معاملے کی ایک اچھی مثال ہے۔